إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تلاوت کی ہے ایک مسلمان خاتون کے کیا حقوق تھے آپ کے سامنے چند ایک حقوق بیان کیے آج کے اس خطبے کے اندر ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ایک مسلمان خاتون کی صرف ایک ہی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ تعالیٰ کے قانون دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر دے دین کو سمجھے کہ دین اسلام کیا ہے اور اس دین پر عمل کرے دین اسلام کے کسی مسئلے پر عمل کرنے کے لیے اگر دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ بنتی ہے وہ طاقت باپ کی بھی ہو سکتی ہے وہ طاقت خاوند کی بھی ہو سکتی ہے وہ طاقت برادری کی شکل میں ہو سکتی ہے کسی دباؤ کسی طاقت کی پرواہ نہ کرے اس کا خاوند اس کا باپ یا اس کا بیٹا اگر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے دین اسلام سے روکتا ہے تو اس دینی خاتون کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ظلم کتنا بڑا کیوں نہ ہو یہ ظالم کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو لیکن فرعون سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا اس مسلمان خاتون کو اپنے سامنے فرعون کی بیوی کا نقشہ رکھنا چاہیے جو اللہ کی زمین پر سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، جو آخری عمر تک اپنے آپ کو طاقتور کہتا رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کی داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، تو اس نے کالا خضاب لگایا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فتح الباری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہ اللہ کی زمین پر سب سے پہلے کالا خضاب لگانے والا فرعون ہے۔ یہ کسی پیغمبر کی سنت نہیں ہے، یہ فرعون کی سنت ہے، یہ فرعون کا طریقہ ہے، سب سے پہلے تاکہ لوگ مجھے بوڑھا نہ کہیں، لوگ مجھے کمزور نہ کہیں، میرے ظلم کے آگے آواز نہ اٹھائیں۔ کتنا بڑا ظالم تھا، آخر اس نے ظلم کی انتہا کر دی اپنی بیوی کے ساتھ۔ مگر فرعون کی بیوی کی استقامت، اس کی مستقل مزاجی، دینی اسلام پر ڈٹ جانا اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ فرعون کی بیوی کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا والے قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ ظلم کی ایک حد تھی، اس خاتون نے وہ تکلیفیں برداشت کی، خاوند کا ظلم برداشت کیا، دنیا سے چلی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھ سے فرعون کی بیوی کو ایک پیغمبر کے نکاح میں دے گا۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے، لیکن دین اسلام کی بغاوت نہیں کی۔ ایک مسلمان خاتون کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھے، قرآن و حدیث کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی کے دباؤ میں آ کر شریعت کی مخالفت نہ کرے، اپنی جان کو قرآن و حدیث کے لیے قربان کر دے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی خوشی، اس کی غمی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے آپ کو قربان کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسماء کا دوپٹہ اسماء کے آنسو سے تر ہو چکا تھا، بول نہیں سکتی، گفتگو نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اسماء کیا ہو گیا؟ بڑی دیر کے بعد بولنے کی ہمت کی اور عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبشہ کا علاقہ ہمیں پسند نہیں تھا، حبشہ کے لوگوں سے ہمیں نفرت تھی، بدو مزاج قسم کے لوگ ہیں، لیکن آپ نے حکم دیا، محض آپ کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر میں حبشہ گئی۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ کا پیغام ہمیں ملا، حبشہ کو چھوڑ دو، اب ہمارا کاروبار چل پڑا تھا، کچھ کھانے کے قابل ہو گئے تھے، کچھ ہم نے پونجی بنا لی تھی، لیکن آپ کی حدیث کو سنتے ہی پھر ہم نے ہر چیز کو قربان کر کے ہم نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے۔ آج کیا ہوا؟ انی لقیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال کذا وکذا، آج عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی، عمر نے مجھے مبارکباد دی ہے ہجرت کی، اور عمر نے خاص ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اسماء تمہیں ہجرت مبارک ہو، اللہ کرے تمہارے گناہ ہجرت کی وجہ سے معاف ہو جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم ہجرت میں ہم سے پیچھے رہ گئی، ہم مدینہ میں پہلے آ گئے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکہ سے مدینہ کی ہجرت چوٹی کی ہجرت ہے، تم اس ہجرت سے محروم ہو گئی،
روتی ہوئی اس لیے آئی ہوں کہ میں نے تو جو بھی کام کیا ہے کہ آپ کے حکم پر کیے ہیں، آپ کے فرمان پر میں نے مکہ کو چھوڑا، حبشہ چلی گئی، آپ کے فرمان کو عمل کرتے ہوئے حبشہ سے ہم مدینہ آئے، لیکن آج ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ہماری ہجرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لکم ہجرتکم مرتین، ہجرتکم الی الحبشہ تے و ہجرتکم الی المدینہ تے۔ اسماء، جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان کو ایک ہجرت کا ثواب ملے گا، تمہیں دو ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسماء، یہ ایک مسلمان خاتون ہے، پیغمبر کے فرمان کی خاطر، پیغمبر کے فیصلے کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا۔ ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے جو ایک مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت کے اندر ایک نکاح کیا تھا، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کا نام قتیلہ ہے، اور دور جاہلیت کے اندر ہی، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس بیوی سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام اسماء ہے، اسماء بنت ابی بکر۔ اسلام قبول کر چکی، لوگوں نے ہجرت کی، اسماء نے بھی مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ آ گئی۔ ماں کی محبت نے ستایا، قتیلہ وہاں مکہ سے چلتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تحفے تحائف لے کر، پنیر لے کر، گھی لے کر، ستو لے کر اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مکہ سے چلی اور مدینہ پہنچی۔ ہائے کافرہ، مشرکہ، مدینہ آئی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، اتفاق دیکھی اسماء اکیلی، پوچھا کون، اس نے اپنے نام بتایا، قتیلہ ہوں، بیٹی اسماء دروازہ کھولیے۔ آپ بتائیں ماں باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جو دل اللہ نے آپ کے اور میرے سینے میں رکھا ہے، وہی دل اللہ نے صحابہ اور صحابیات کے سینوں میں رکھا تھا۔ جو خاندان آپ کو پیارا ہے، یہی تعلق صحابہ اور صحابیات کا۔ ماں دروازے پر آواز دے رہی ہے، اسماء دروازہ کھولیے، میں تجھے ملنے کے لیے آئی ہوں، تیرا اسلام تیرے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ، تو میری بیٹی ہے۔ تحفے تحائف یہ کٹھی سر پر رکھی ہوئی ہے قتیلہ نے، اور بیٹی کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سلام نہیں کیا، خیریت نہیں پوچھی، اندر نہیں آنے دیا، بلکہ فرماتی لا تدخلی حتی استعذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ماں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، یہاں دروازے پہ کھڑی رہے، سب سے پہلے میں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے مسئلہ پوچھوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مشرکہ ماں میرے گھر میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی میرے گھر میں داخل ہوگی، پیغمبر نے اجازت نہ دی واپس چلی جانا، تیری محبت ضرور ہے، میں بھی محبت کرتی ہوں، لیکن آج کے بعد ہماری محبتیں وہ زاویے پر ہیں جو زاویہ اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ غور کیجئے، اسماء کی ماں قتیلہ اسماء کے دروازے پر کھڑی ہوئی گدی سر پہ لیے، سید اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جاتی، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی، اللہ کی نبی کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے ہیں، خیریت تو ہے، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، صلی عن ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مکہ سے چلی اور مدینہ میں میرے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، میں نے ابھی تک اسے اندر نہیں جانے دیا، پوچھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کیا حکم دیتے ہیں۔ بتائیں، آج ایک مسلمان خاتون کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ماں کی محبت میں آ کر، اولاد کی محبت میں آ کر، باپ یا خامن کی محبت میں آ کر کہیں ایسا نہیں شریعت کی مخالفت کر بیٹھے؟ سیدھے جہنم میں جاؤ گے اگر تم نے دین اسلام کی مخالفت کی. اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے. اسماء کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی کی سالی لگتی ہے، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، کیسے آنا ہوا؟ میری والدہ کتیلہ آئی ہوئی ہے، اچھا باہر کھڑی ہوئی ہے، اندر نہیں جانے دیا. فہیا مشرکۃ کافرۃ افعصلوا بہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکہ ہے، کافرہ ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ میں صلہ رحمی کروں، تحفے تحائف لے کر آئی ہے قبول کروں، اپنے گھر میں داخل ہونے دوں یا نہ؟ جو آپ کا حکم ہوگا اس پر عمل کروں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسماء خلی امہ کے، جاؤ ماں کو اپنے گھر لے جاؤ. وہ کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، لیکن تمہاری ماں ہے، گھر میں بٹھاؤ، اس کی عزت کرو. اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا. ماں باپ اگر یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو یا کافر ہوں، وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کا ساتھ دو. ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما. اگر تمہارے ماں باپ یہ چاہیں جس طرح وہ مشرک ہیں تم بھی مشرک بن جاؤ، وہ یہودی ہیں تم بھی یہودی بن جاؤ، وہ بدعتی ہیں تم بھی بدعت پہ ڈٹ جاؤ، اگر شریعت کے خلاف وہ تمہیں دعوت دے فلا تطعهما، تو اس نقطے پر ان کی اطاعت نہیں کرنی لیکن دنیا کے معاملات ان کا ساتھ دینا. بتا یہ رہا تھا کہ اسماء بنت ابی بکر نے کس طرح دین اسلام پر عمل کیا. ہمارا اسلام یہی کہتا ہے ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہے، مدینہ میں بڑی دیر کے بعد ہجرت کر کے آتی ہے، سیدھی محمد مصطفیٰ کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت کا واقعہ سنایا، اپنی تکالیف رکھی، کتنا صدمہ پہنچا، دین اسلام کی خاطر پوری دنیا کو چھوڑ دیا. آج اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، وہبت لک نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا نفس آپ کو ہبا کرتی ہوں، مجھے آپ اپنے نکاح میں لے لیجئے. دین اسلام کی خاطر صدمے پہنچے ہیں، میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام کلثوم، میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ کر دوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن حارثہ کے ساتھ، جن کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. دبے لفظوں میں، دھیمی دھیمی آواز میں ام کلثوم نے ایک جملہ عرض کیا، عرض کرتی ہیں زوجت بنت عمتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا نکاح بھی تو زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ دنیا والوں نے تانے دیے تھے کہ وہ آزاد کردہ غلام ہے،
یہ خاندان قریش کی لڑکی کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی بھوپی ذات بہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن آپ نے دیکھا کہ زید نے پھر طلاق دے دی. طلاق کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور جس خاتون کو طلاق مل جائے اس کے اوپر کیا بیتتی ہے. آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ اپنی بھوپی ذات بہن کا نکاح پڑھایا تھا، پھر کیا بنا آپ نے دیکھ لیا. اب آگے خاموش ہو جاتی ہے، آگے خاموش ہو جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہے، ام کلثوم بھی خاموش ہے. اللہ نے جبریل امین کو قرآن کریم دے کر بھیج دیا،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم من ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ زیب نہیں دیتا, یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے, اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے اور پھر اس فیصلے کے آگے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہے. سنیے, ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جس مسلمان مرد کے آگے, جس مسلمان خاتون کے آگے اللہ کا فیصلہ آ جائے, اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے اور وہ مخالفت کرے, نافرمانی کرے, فقط ضل ضلالا مبینا, وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے سورہ احزاب کی آیت سنائی, نبی علیہ السلام نے چہرہ اٹھایا, ام کلثوم کے آگے سب سے پہلے ام کلثوم ہے اللہ کے نبی کی زبانی جنہوں نے یہ آیت سنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو سنانا شروع کر دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. حدیث میں آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت مبارکہ سنا کر فارغ ہوئے, ام کلثوم کہتی ہیں سلم تو لقضاء رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں نے آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے. یہ ہے ایک مسلمان خاتون, جب اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے, اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے, اس کی طبیعت چاہے یا نہ چاہے, اس کا مزاج قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, اس فیصلے کی خاطر دنیا جہاں کی قربانی دینی پڑے اسے دینی پڑے گی, لیکن شریعت کے فیصلے کی مخالفت نہیں کرے گی. یہ دینی خاتون ہیں, یہ مسلمان خاتون ہیں جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے. قربانی دے دی, جلیبیب کا واقعہ آپ نے بارہا اہل علم کی زبانی سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, صبح کی نماز آپ نے پڑھائی, نماز پڑھنے کے بعد لوگ چلے گئے. نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ صبح کی نماز کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھے رہتے, سرحان جلدی جانے والے چلے جاتے, جن کو جلدی نہ ہوتی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کے خواب سنتے, خوابوں کی تعبیر دیتے, اپنے خواب سناتے, خوابوں کی تعبیر بتاتے, لوگوں کی حالات معلوم کرتے, اپنے حالات لوگوں کے سامنے پیش کرتے, حتیٰ کہ سورج نکلتا نبی علیہ السلام چاشت کی نماز پڑھتے, اشراق کی نماز پڑھتے, اس کے بعد گھر جاتے. آج بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, ایستا ایستا لوگ جا رہے ہیں, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی میں دو آدمی ہیں, ایک محمد الرسول اللہ اور ایک جلیبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ آج کچھ کہنا چاہتے ہیں, لوگوں کے جانے کی انتظار کر رہے تھے, کوئی خاص بات ہے, الگ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا, جیسے پیغمبر کو اٹھاؤں کہ الگ میری بات سنیں, لوگوں کے سامنے بات کرنا ضرورت نہیں کر پائے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے سے ڈھانپا, پوچھا جلیبیب خیریت تو ہے, کوئی کام تو نہیں؟ جی ہاں کام. کیا اب کرتے کہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جوان آدمی ہوں, ٹھیک ہے میں پردیسی ہوں, میرے خاندان کا کوئی ایک گھر بھی مدینہ میں نہیں, لیکن جوانی تو ہے, میرے اپنے جذبات تو ہیں, ٹھیک ہے میرا رنگ کالا ہے, کیا کالے رنگ والے آدمی کے دل میں جذبات نہیں ہوتے؟ یہ ساری چیزیں ہیں, آپ میرے لیے شادی کا رشتے کا بندوبست فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک, فرمایا جاؤ, فلاں انصاری کی بیٹی جوان ہے, انصاری کی بیٹی جوان جاؤ ان کو میرا حوالہ دے دو کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے. جلیبیب اس احمد کی حدیث ہے, چھوٹا سا قد ہے, موٹے سے ہونٹ ہے, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, کالا سیاہ, حبشہ کا رہنے والا,
مسافر پردیسی غریب الدیار مدینہ میں کوئی ٹھکانہ نہیں، چلا اور سیدھا انصاری کے دروازے پر پہنچا، دستک دی،
انصاری باہر آ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا مسئلہ محمد الرسول اللہ کے آگے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ کے گھر کی طرف بھیجا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ انصاری کہتے ٹھہریے، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں جواب دیتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی بیوی کو دوسرے کمرے میں بلا لیا اور باتیں شروع کر دی۔ بعض لوگ کسی کو الگ بلا کر باتیں کرتے ہیں اور پھر بھی باتیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ جن سے ہٹا لیا وہ سن رہے ہوتے ہیں، الگ کر کے بھی اتنا گفتگو کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کو دوسرے کمرے میں بلا کر کہتے ہیں باہر جلیبیب آیا ہوا ہے، تم نہیں جانتی لیکن میں جانتا ہوں، وہ حبشہ کے رہنے والا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، چھوٹا سا قد ہے، اس کی کوئی رہائش نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ لڑکی کے حوالے سے آیا ہے، اس کو کیا جواب دوں، ہاں میں یا نہ میں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ ولی ہے، وہ بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی چاہیے بیٹے کے رشتے کے لیے، بیٹی کے رشتے کے لیے گھر کے افراد کو اعتماد میں رکھے، بیوی سے بھی مشورہ کرے، بچوں سے بھی مشورہ کرے، اگر اعتماد میں رکھے بغیر خود فیصلے کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ گھر میں بغاوت کی لہر اٹھ جائے گی۔ کاروبار کرنے ہیں، رشتے ناطے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے گھر کا سربراہ، وہ سربراہ ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن گھر کے افراد کو اعتماد میں لینا ضروری۔ بیوی سے مشورہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ ابھی تک بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، بیوی خاموش، یہ بات کر چکا اور یہ پوری گفتگو وہ لڑکی دوسرے کمرے میں سن رہی ہے۔ قربان جائے اللہ، کیسی یہ دینی خاتون ہے، نوجوان بچی دوسرے کمرے میں یہ گفتگو سن رہی ہے کہ میرے حوالے سے ایک شخص باہر آیا ہوا ہے، اس کی صورت کا بھی پتہ چل گیا کہ صورت کیا ہے، رنگ کالا ہے، قد کا ٹھکنا ہے، حبشہ کے رہنے والا، مدینہ میں اس کی کوئی رہائش نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ساری صورت اس کے سامنے آ چکی ہے، ماں باپ بند کمرے میں میرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، باپ نے کیا جواب دینا ہے، ماں کی کیا رائے ہے، یہ بعد میں ہوگا۔ عورت نے، اس بچی نے وہیں سے کھڑے کھڑے اپنے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا یا بتا، او میرے ابا جان، لقد رضیت ہو بما رضی علی رسول اللہ، میرے لیے جو رشتہ میرے پیغمبر نے قبول کیا ہے وہ رشتہ مجھے قبول ہے۔ یہ مت دیکھیے آنے والا کون ہے، یہ تو دیکھیے کہ ان کو بھیجنے والے کون ہیں، بھیجنے والے میرے والے، اس رشتے کا انتخاب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے۔ آج ایک لڑکی کے دل میں جو جذبات ہیں، میں کہاں جاؤں، وہ کیسا گھر ہو، میرا خاوند بننے والا کیا کرتا ہو، وہ تاجر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ پروفیسر ہو، کوئی انجینئر ہو، یہ ہو وہ ہو، جو جذبات آج ایک لڑکی کے دل میں ہیں وہی جذبات اس خاتون کے اندر بھی تھے، لیکن تمام جذبات کو قربان کر دیا، کس چیز پر؟ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے فیصلے پر۔ لقد رضیت ہو بما رضی علی رسول اللہ، جس رشتے کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے، اس کے رنگ کو مت دیکھیے، اس کی غربت کی طرف مت جائیے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے اس کی پرواہ نہ کیجیے، یہ دیکھیے ان کو بھیجنے والے کون ہیں، ان کو بھیجنے والے پوری کائنات کی ماں محمد الرسول اللہ ہے، مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے اللہ نے کیا کیا، جس خاتون نے پیغمبر کے فیصلے کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا عزت دی، کیا عزت دی اللہ تعالیٰ نے، اس جوڑے کے درمیان وہ محبت ڈال دی، وہ محبت ڈال دی، حتیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے تو کہا کرتے اے اللہ اس جوڑی کے درمیان ایسی محبت ڈال دے جو جلیبیب اور اس کی بیوی کے دل میں ڈالی ہے. اللہ اکبر, اللہ نے غربت کو بھی ختم کر دیا, ایسی غربت کا خاتمہ ہوا. حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک دن چندے کا اعلان کیا. انس بن مالک کہتے ہیں جھولی میری تھی, میرا دامن تھا, میں صفوں کو چیرتے چیرتے چندہ جمع کر رہا تھا جب جلیبیب کے آگے سے گزرا. جلیبیب نے کہا سب سے لے کر آخر میں میرے پاس آنا. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم اکیلے جلیبیب نے اس دن وہ چندہ دیا جو پوری مسجد والوں نے نہیں دیا. غربت کو کبھی خاتمہ کر دیا, اللہ نے اس نفرت کو محبت میں ڈال دیا. کیوں؟ پیغمبر کے فیصلے کو قربان کیا. ایک عثمان خاتون کی یہ ذمہ داری ہے وہ دین کو سمجھے. اور دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کسی کی ملفوظات کا نام نہیں, کسی کے اخبار کا نام نہیں, کسی کے قصے اور کہانیوں کا نام نہیں. دین اسلام قرآن کا نام ہے, دین اسلام پیغمبر کی حدیث کا نام ہے. قرآن و حدیث کو سمجھے, قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے. کسی کی خاطر شریعت کے عقیدے کو نہ چھوڑے, اپنی نماز کا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق بنائے, اپنی غمی کا طریقہ, اپنی خوشی کا. کچھ نہیں کیا گیا, ظالم نے کیا کچھ نہیں کیا. کہا اسلام کو چھوڑ دو, نہیں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. میرا ظلم جانتی ہے, جانتی ہوں, میری سزا جانتی ہے, جانتی ہوں. دنیا کی سزا برداشت کر لوں گی, آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گی. کیا کیا ظالم نے سمیہ کے ساتھ؟ کیا کیا اس ظالم نے؟ دو اونٹ بلائے, ایک اونٹ کے کتابے کے ساتھ سمیہ کی ایک ٹانگ کو باندھ دیا اور دوسرے اونٹ کے کتابے کے ساتھ سمیہ کی دوسری ٹانگ کو باندھ دیا. کہا غلاموں کو اس اونٹ کا رخ ادھر موڑ دیجئے, اس اونٹ کا رخ ادھر موڑ دیجئے, اس کے دو حصے کر دیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ دو حصے کر دیے اور جب تک زبان اور ہونٹ باقی تھے سمیہ کلمہ شہادت کا ورد کر رہی تھی, دین کو نہیں چھوڑا. اس سے بڑا ظلم ہوگا؟ اس سے بڑی زیادتیاں ہوں گی؟ دنیا کی ہر تکلیف کو ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ برداشت کر لے, برداشت کر لے, لیکن آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کو سمجھے اور دین کے ایک ایک نقطے پر عمل کرے. دیکھا وہ کون تھی؟ وہ تو دینی بہن تھی جو مکہ سے چلی. راستے میں کیا ہوا؟ جس دینی بہن سے سب کو چھین لیا گیا, حتیٰ کہ دوپٹہ اپنی شرمگاہ پر لپیٹ کر یہ عورت مکہ سے مدینہ آ رہی ہے, بتائیں کیا اس سے زیادہ ظلم ہوگا آپ پر؟ اگر آپ کا خامن ظالم ہے, آپ کا باپ ظالم ہے, آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا ظالم ہے, اس کے ظلم کو برداشت کرنا ہوگا, لیکن اس کے ظلم کی خاطر دین کو نہیں چھوڑنا ہوگا, دین کو نہیں چھوڑنا ہوگا. دوپٹہ لپیٹے ہوئے, دوپٹے سے لنگوٹا کسے ہوئے, مکہ سے اکیلی خاتون چلتے ہوئے مدینہ آ رہی ہے. کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, کئی دن پاپ پیادہ سفر کرتی ہے, آخر بے ہوش ہو کر لیٹ جاتی ہے. اے اللہ تو جانتا ہے یہ ساری تکلیفیں تیرے دین کے لیے برداشت کی ہیں, اے اللہ آسانی فرما, اے اللہ بہتری فرما. حدیث میں آتا ہے اللہ نے جنت سے جنت کے پیارے مقدس پانی کا پیالہ اس خاتون کے لیے زمین پہ نازل کیا. فرماتی فرشرب تو من ہو, وہ پیالہ آیا اور میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا. اللہ اکبر, یہ واقعہ وہ خاتون جن کو سنا رہی ہے محمد الرسول اللہ کو, وہ میرے آگے آ کر بیٹھ گیا, نہ ٹوٹا کچھ نہیں, پانی کا قطرہ نہیں گرا, اٹھایا اور پیا. وہ فرمایا کرتی تھی
فما آتش تو منز و شریف تو. بڑھاپے میں لوگوں نے پوچھا, وہ کہا کرتی تھی جس دن سے وہ پیالہ میں نے پیا آئے تک دوبارہ پیاس نہیں لگی. اللہ نے تکلیفیں مٹا دی, پیاس کو بجھا دیا, بھوک کو ختم کر دیا, لیکن تکلیفوں کے بعد انما العسر یسرا, پہلے تکلیفیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے. ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داری ہے وہ دین کو سمجھے, دین کا مطالعہ کرے, دین کو سمجھے, دین کا مطالعہ کرے, دین کے ساتھ تعلق جوڑے. شریعت کا فیصلہ یہی ہے, مسلمان مرد بھی مسلمان عورت بھی, اور اس کے ایک ایک نقطے پر عمل کرے. کسی کی خاطر وہ کسی آیت کو نہیں چھوڑ سکتی, پیغمبر کی کسی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتی, اگر چھوڑے گی تو سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر شیطان نے بڑے حملے کیے. سب سے بڑا حملہ میرے اوپر کس دن ہوا؟ مکہ میں ہے, مجبور ہیں, لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, سبیہ نہ کر سکی, اپنی ضعیفی کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر محمد مصطفیٰ کے آگے پہنچتی ہے. یہ خاتون ہے, مکہ سے چلی, 19 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد حدیبیہ کے مقام پر پہنچتی ہے. صلح نامہ لکھا جا چکا ہے جس میں یہ بھی تحریر ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے گا تو ہم واپس کریں گے, لیکن مدینہ کا آدمی کوئی مکہ آئے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام ان شرطوں کو قبول کر چکے ہیں, تحریر ہو چکی, دستخط ہو چکے. سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ننگے پاؤں وہ چل کر آئی تھی, اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا. سبیہ اسلمیہ پاؤں سے خون بہہ رہا ہے, خاتون پہاڑیاں کراس کرتے کرتے, جھاڑیاں کراس کرتے کرتے, 19 کلومیٹر کے سفر پیدل طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو, ظالموں نے بڑے ظلم کیے ہیں, میں اکیلی نہیں جا سکتی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب پیغمبر سے گفتگو کرنے سے وہ ہٹی, ہم نے دیکھا تو ان کے پاؤں کے نیچے خون ہی خون تھا, خون کے نشان تھے, خون بہتا جا رہا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سمیہ میں نے کافروں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے اور میں جس سے وعدہ کرتا ہوں مخالفت نہیں کرتا, تجھے لے کر نہیں جا سکتے, شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا, اسلام کو چھوڑ دے. کیسے پیغمبر کا تو نے دین قبول کیا ہے جو تیرے بہتے ہوئے خون پر بھی دست نہیں کرتا, تجھے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں, لیکن میں نے رد کر دیا کہ لائن تیری بات نہیں مانوں گی, میرے پیغمبر نے جو فیصلہ دیا یہی میرے حق میں بہتر ہے. اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے میں مکہ پہنچی اور چند دن گزرے, اللہ نے میرے لیے اسباب ایسے بنا دیے, مدینہ میں بھی پہنچ گئی, اللہ نے اسباب ایسے بنا دیے کہ صحابی رسول کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا, اللہ نے اسباب ایسے بنا دیے کہ پیغمبر کی تقریریں بھی سن رہی ہوں, اللہ سبب بنے گا پیغمبر کے ساتھ میں جنت میں بھی جاؤں گی. سمیہ کہا کرتی تھی جب عورتیں دین میں داخل ہوتی تو وہ کہا کرتی تھی اگر میرے بس میں ہوتا میں تکلیفیں دکھلاتی, کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اللہ کی قسم وہ ساری تکلیفیں بھول چکی ہوں. تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنا ہوگا, لیکن قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑنا, قرآن و حدیث کے فیصلے پر عمل کرنا ہے, عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بنانا ہے, عمل بھی قرآن و حدیث کے مطابق. اگر تمہارا باپ, اگر تمہارا خامن, اگر تمہارا بھائی, تمہارا چچا, تمہارا مامو اگر تمہیں کسی ایسے عمل کی دعوت دیتا ہے جس کا ثبوت, جس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, اس پر عمل نہیں کرنا, جان جاتی ہے چلی جائے, مانگو تو باپ سے حوالہ مانگو, برادری سے دلیل مانگو, خامن سے کہو کہ تم نے کہا کہ یہ آج یہ کرنا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, قرآن و حدیث سے دلیل دے دے, لے لینا, نہ دے اس فیصلے کو چھوڑ دینا, اس عمل کو چھوڑ دینا, اس کی خاطر آپ کی جان جاتی ہے, پرواہ نہیں کرنی, لیکن شریعت کے فیصلے کو نہیں چھوڑنا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی تمام مسلمان مردوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو شریعت کے ایک ایک نقطے پر کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واقعی اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئی انہیں معاف فرما. اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخ بھی بہتر بنا دے. شیطان کے مکر سے دجل سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ دنیا کے جس خطے کے اندر مسلمان ہیں انہیں عزت عطا فرما، انہیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں انہیں برباد فرما دے. اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما. اے اللہ ہماری آپس کی رنجشیں ناراضگیاں جو ہیں دور کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں سے کفر کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو، شرک کو، ان تمام چیزوں کو اے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. قرآن و سنت کی دولت سے اے اللہ ہمارے سینوں کو مزین فرما. اے اللہ صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرما اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک دعا بتائی ہے، وہ دعا پڑھنی بھی ہے اور اس دعا پر عمل بھی کرنا ہے. وہ دعا یہ ہے، اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ جو چیز حق ہے، جو چیز حق ہے، جو عقیدہ حق ہے، جو عمل حق ہے، جو خوشی کا طریقہ حق ہے، جو غمی کا طریقہ حق ہے، اللہم ارن الحق حقا، اے اللہ جو چیز حق ہے اس کا حق ہونا ہمارے سامنے واضح کر دے. وارزقنا اتباعہ، اے اللہ جب حق واضح ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. وہ ارن الباطل باطلا، اے اللہ جو چیز باطل ہے، جو چیز گمراہ ہے، جو عقیدہ گمراہ ہے، جو عمل گمراہ ہے، جو خوشی کا طریقہ باطل ہے، جو غمی کا طریقہ باطل ہے، اس کا باطل ہونا، اس کا گمراہ ہونا ہمارے سامنے واضح کر دے. ورزقنا اجتنابہ، اور اس باطل عقیدے سے، اس باطل عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا سکھلائی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھنی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حق کو تلاش کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. حق نہ میرا قول ہے نہ آپ کا قول ہے. حق نہ میرا فتویٰ ہے نہ آپ کا فتویٰ ہے. حق نہ میری رائے ہے نہ آپ کی رائے ہے. حق کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے واضح بتا دیا، قل الحق من ربکم، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحق من ربکم، حق تو صرف وہی ہے جو رب کی طرف سے ہے. حق تو صرف وہی ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے. اب رب کی طرف سے نہ میرا قول آیا ہے نہ آپ کا قول، نہ میرا فتویٰ نہ آپ کا فتویٰ، نہ میری رائے نہ آپ کی رائے. رب کی طرف سے کیا آیا ہے؟ رب کی طرف سے قرآن آیا ہے. رب کی طرف سے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا فرمان آیا. یہ دو چیزیں رب کی طرف سے آئے ہیں. اور رب نے کیا فرما دیا؟ قل الحق من ربکم، کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے، حق وہی ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے. اے اللہ کیا حق دو ہو سکتے ہیں؟ اس حق کے مقابلے میں کوئی اور چیز بھی حق ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو پڑھیے، غور کیجئے. فرمایا کہ حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ ضلال ہے، گمراہی ہے، باطل ہے. جو حق ہے اس کے مقابلے میں حق نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ دو مختلف عقیدے سچے نہیں ہو سکتے، دو مختلف عمل سچے نہیں ہو سکتے، دو مختلف طریقے حق بجانب نہیں ہو سکتے۔ حق ایک ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس کی تصدیق قرآن کر دے، جس کی تصدیق محمد مصطفیٰ کی حدیث کر دے۔ لہذا ان دو کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، ان دو کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، غور کیجئے، اپنا عقیدہ ڈھونڈیے قرآن و حدیث سے، اپنا عمل تلاش کیجئے قرآن و حدیث سے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے حق، یہ ہے قسمتی، اس پہ پرکھیے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز معیار نہیں ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا انہی دو چیزوں کے بارے، قبر میں پوچھا جائے گا انہی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ان کے ساتھ تعلق جوڑیے، مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری یہاں کے اکابرین نے میرے اوپر ڈالی ہے کہ آپ نے یہاں جمعہ کا خطبہ دینا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری پر مجھے کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں جانا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ تصور کر لیں آپ کہ آج سے یہ ذمہ داری مستقل مزاجی کے ساتھ میری یہاں انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ مسجد بیت المکرم، وہ الحمدللہ اس مسجد کے ساتھ میرا ایک گہرا تعلق ہے اور تعلق رہے گا، اور اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہے وہاں کی نمازیوں کے ساتھ، وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ، وہ رہے گا۔ ان کے آگے ایک درخواست رکھی ہے، مزید رکھوں گا کہ الحمدللہ میرے بھائی محترم شیخ عبدالحق ندیم صاحب جو الحمدللہ ایک فاضل، ایک عالم بعمل ساتھی ہیں، میری خواہش یہی ہے کہ وہاں کے ساتھی ان کو وہ ذمہ داری دے دیں تاکہ اس علاقے کے اندر یہ دعوت کے کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کیونکہ یہاں بھی ایک ذمہ داری کو نبھانا ہے انشاءاللہ۔ میں کوشش کیا کروں گا کہ غیر حاضری آگے پیچھے ہو، لیکن جمعہ کی غیر حاضریاں نہ ہوں۔ اتفاق یہ ہے کہ کچھ ترتیبیں پہلے سے جو بنی ہوئی ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ختم کیا جا رہا ہے، جو ایک دو نقطے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ مسائل بھی ہوتے رہیں گے۔ میں بھی کوشش کروں گا، پابندی کروں، آپ بھی ساتھی کوشش کریں کہ آپ بھی انشاءاللہ وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں۔ میں